بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو قال لجاره. سيدنا أنس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. او قال لجاری، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تک وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ہیں. ان کی کنیت ابو حمزہ ہے. اللہ عزوجلال کے محبوب کے یہ خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ یثرب مدینہ میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 10 سال قبل، گویا آپ کی بعثت کے 3 سال بعد یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2286 روایات انہوں نے بیان کی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 180 روایات ان کی موجود ہیں، اور صرف صحیح بخاری میں 80 روایات، اور صرف صحیح مسلم میں 90 روایات سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ کے خادم ہونے کا شرف حاصل ہے، خود سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، 6531. جاءت بی امی ام انس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ مجھے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. وقد ازرتنی بنصف خماریہا, آدھی چادر کی مجھے ازار بنائی. وردتنی بنصف, اور بقیہ آدھی چادر میرے اوپر ڈال دی. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میری ماں یہ کہنے لگی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا انیس ابنی اتیتک بہ یخدمک, یہ میرا چھوٹا سا بیٹا انس ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لائی ہوں. فدع اللہ له, اس کے لیے دعا فرما دیجیے. فقال, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اکثر ماله وولده, اے اللہ اس کے مال اولاد میں برکت فرما, اس کو زیادہ کر دے. قال انس, تو انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, فواللہ ان مالی لکثیر, اللہ کی قسم اس دعا کے نتیجے میں میرا مال بہت زیادہ ہو گیا. وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدُ وَلَدِي لَيَتَعَادَّوْنَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمِ, اور آج میں دیکھتا ہوں جب یہ بیان کر رہے تھے کہ میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد کی تعداد 100 تک پہنچ چکی ہے. ابو خلدہ بیان کرتے ہیں, میں نے ابو العالیہ سے بیان پوچھا, سمع انس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, خدمہ 10 سنین, آپ صرف روایت کی بات کر رہے ہیں, 10 سال کی خدمت کا شرف ملا ہے تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے. ودعا له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی. وکان له بستان یحمل فی السنۃ الفاکہ مرتین, اللہ عز وجلال کے پیغمبر کی دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو باغ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اس کا پھل اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے سال میں 2 مرتبہ وہ حاصل کرتے. وکان فیہا ریحان کان یجیء منہا ریح المسک, باغ کے اندر ایک ایسا درخت بھی تھا جس سے کستوری کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی, جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3833. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں, انطلقت بی امی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت, میری ماں مجھے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت, اور کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خویدمک, یہ آپ کا چھوٹا سا خادم لے کے آئی ہوں. فدع اللہ له, اس کے لیے اللہ ذوالجلال سے دعا کیجیے. فقال, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اکثر ماله وولده واطل عمره واغفر له, 4 دعائیں دی, اے اللہ اس کے مال و دولت میں اضافہ فرما, اس کی اولاد میں اضافہ فرما, اور اس کی عمر لمبی فرما, اور اسے
مغفرت اور بخشش سے نواز دے. قال تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فکسر مالی, اس دعا کے نتیجے میں میرا مال بھی زیادہ ہو گیا. حتی صار یطعم فی السنة مرتین, یہاں تک کہ سال میں دو مرتبہ اس باغ نے پھل دینا شروع کیا. وکسر ولدی, اور میری اولاد میں بھی اضافہ ہوا. حتی قد دفنت من صلبی اکثر من مئہ, یہاں تک کہ میں خود اپنی صلبی اولاد اور ان کی اولاد سے 100 سے زیادہ تو دفنا چکا ہوں. وطال عمری, اور میری عمر بھی بہت لمبی ہوئی. حتی قد استحییت من اہلی, یہاں تک کہ مجھے اپنے اہل و عیال سے حیا آنے لگی. واشتقت لقاء ربی, اور مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. واما الرابعہ یعنی المغفرہ, چوتھی دعا مغفرت اور بخشش کی دعا, میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں بیان کرتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على ام سلیم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس آئے. فاتته بتمر وسمن, تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مکھن گھی اور کھجوریں لے کر آئی. قال اعیدوا سمنکم فی سقائہ وتمرکم فی وعائہ, اس گھی کو بھی واپس لوٹا دو اور کھجوریں بھی واپس لے جاؤ. فانی صائم, کیونکہ میرا روزہ ہے. ثم قام الى ناحیہ من البیت, پھر آپ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے ایک زاویے میں کھڑے ہوئے. فصلى غیر المکتوبة, اور آپ نے نماز پڑھی جو کہ فرضی نماز نہیں تھی بلکہ نوافل تھے. فدعا لام سلیم واہل بیتها, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز بھی پڑھی اور ام سلیم کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے دعا بھی فرمائی. فقالت ام سلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لی خویصہ, میری کچھ خاص خواہش بھی ہے. قال ما هي, ام سلیم کون سی خواہش؟ قالت خادمك انس, یہ آپ کا خادم انس حاضر خدمت ہے, آپ اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیے. فما ترك خير آخرة ولا دنيا الا دعا لي به, سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میری ماں نے یہ گزارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی آخرت کی خیر چھوڑی نہ کوئی دنیا کی خیر چھوڑی, دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائی کی میرے لیے دعا فرما دی. فقال اللہم ارزقہ, اے اللہ اس کو رزق عطا فرما. مالا وولدا, مال میں بھی اضافہ فرما اور اولاد میں بھی اضافہ فرما. وبارک له فيه, اور اس میں خیر و برکت فرما. فإني لمن اکثر الانصار مالا, یہاں تک کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا. وحدثتني ابنتي امینہ, اور میری بیٹی امینہ نے مجھے بیان کیا. انہ دفن لصلب مقدم حجاج البصرہ بضع وعشرون ومئہ, میری بیٹی نے مجھے بیان کیا کہ جب حجاج آیا ہے اس وقت تک 120 میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد میں سے فوت ہو چکے تھے اور دفنائے جا چکے تھے. اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 1982. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جن کو چار چیزوں کا شرف حاصل ہوا. سب سے پہلی چیز یہ وہ صحابی ہیں جن کو 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف ملا. دوسری بات یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو 4 دعائیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم 6532. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعت امی ام سلیم صوتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ کی آواز ام سلیم نے سن لی. فقالت بی ابی و امی یا رسول اللہ. میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انیس اس چھوٹے انس کے لیے دعا کیجیے. فدعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات فما قد رأیت منها 2 فی الدنیا وانا ارجو الثالثة فی الآخرة. میرے لیے 3 دعائیں کی جن کو 2 کو تو میں دیکھ چکا ہوں اور 3 کی امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن پوری کریں گے. تو دوسرا شرف آپ کے لیے 1 مرتبہ دعا کی, 2 چیزوں کی, پھر 3 چیزوں کی دعا کی, پھر 4 چیزوں کی دعا کی, اور 4 روایت کے الفاظ ہیں دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے اللہ سے طلب نہ کی ہو, دعا نہ کی ہو. تیسرا شرف جو اس صحابی کو اللہ عزوجلال نے عطا کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خود بیان کرتے ہیں صحیح مسلم 6534. اسر الى نبی اللہ سرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ راز کی بات بتائی. سرا فما اخبرت به احدا بعد. میں نے وہ راز کسی کے سامنے فاش نہیں کیا. ولقد سالتني عنه امي ام سليم فما اخبرتها به. چونکہ اللہ کے رسول کا وہ راز تھا جو مجھے انہوں نے بتایا, میری والدہ نے بھی مجھ سے پوچھا, میں نے اس کو بھی بیان نہیں کیا. تو تیسرا جو شرف اس صحابی کو نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا رازدان بنایا. چوتھا شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کو جو نصیب ہوا ہے کہ اللہ عز وجل نے ان کو عبادت میں اتنی خوبصورتی عطا کی تھی. انس بن سیرین کہتے ہیں کان انس بن مالک احسن الناس صلاة فی الحضر والسفر. سیدنا انس بن مالک سے بڑھ کے حضر اور سفر, سفر کا مطلب جب انسان مسافر ہوتا ہے, اور حضر کا مطلب جب سفر میں نہیں ہے اپنے ہی محلے بستی میں رہ رہا ہے. ہم نے سفر میں بھی دیکھا, حضر میں بھی دیکھا, اس جیسی خوبصورت نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا. پانچواں جو شرف اس صحابی کو نصیب ہوا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم یعنی انسا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ انس سے بڑھ کے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول جیسی نماز پڑھتے ہوں۔ سمامہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس کی عادت یہ تھی رضی اللہ عنہ، کان انس یصلی حتی تفطر قدماہ دمن، اتنا لمبا قیام کرتے کہ ان کے پاؤں سے خون نکلنے لگ جاتا، مما یطیل القیام رضی اللہ عنہ، اور یہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کیا کرتے، حتی تورمت قدمہ، آپ کے پاؤں اس میں سوجن آ جاتی، حتی تفطر قدمہ، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، لم تصنع هذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا، افلا احب ان اكون عبدا شکورا، اگر مجھے اللہ عز وجل نے پوری کائنات سے اعلی بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلی ہی ہونا چاہیے۔ اسی بات کو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زندہ رکھا، اور یہ وہ صحابی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پیار کے انداز میں بلایا بھی کرتے، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو آپ نے آواز دے کے کہا تھا، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ تو سیدنا انس پریشان ہو گئے، جلدی سے اپنے ہاتھ کان تک لے گئے، کہا انس، کسی کے تین کان بھی ہوتے ہیں؟ دو ہی تو ہوتے۔ اور ساتھ یہ فرمایا، انی لامازح ولا اقول الا حقا، میں مزاح تو کرتا ہوں لیکن بولتا حق ہوں۔ تو مزاح کرنا، کسی کے دل میں سرور پیدا کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے اس مزاح سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس مزاح سے اس کو عار نہ دلائی جائے، اس کو تانا نہ دیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے۔ ولا اقول الا حقا، حق گوئی، حق بات کرنا، اور ایسے لطیف الفاظ کے ساتھ کہ صرف اگلے کو خوشی ملے، یہ جائز بھی ہے اور احادیث میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ تو یہ تھے اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند باتیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ، حدیث کی سند، قال سید الفقهاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمه اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال۔ حديث کا تیسرا جز، حديث کا متن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو قال لجاری۔ حدیث کا چوتھا پہلو، حدیث کو یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے متعدد بار سنا، نضل اللہ امرأ سمع منا حدیثا وفی روایت اخرى سمع منا شیئا وفی روایت ثالثہ سمع مقالتی۔ اللہ عز و جلال اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو بارونق رکھے جو ایک حدیث یا ایک بات یا حدیث کا کچھ حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لیتا ہے، فوعاها اور اسے یاد کرتا ہے، وعداها كما سمعها اور جیسے اس نے سنا اسی طرح من وعن آگے پہنچا دیتا ہے، یہ دنیا میں بھی اللہ عز و جلال اس کو تازگی سے نوازیں گے اور قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ روشن ہوگا اور تر و تازہ ہوگا۔ حدیث کا پانچواں حصہ ترجمۃ الحدیث، حدیث کا ترجمہ۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او قال لجاری۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی یا فرمایا پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مفہوم الحدیث، اس حدیث کا چھٹا پہلو، حدیث کا مفہوم اسلام کی روشن تعلیمات اس بات کی حرص پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر اور اس بات کی رغبت دلاتی ہیں کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ان کی محبت، ان کی باہمی شفقت، ان کی باہمی الفت جب زیادہ ہوگی تبھی اللہ ذوالجلال کے ساتھ ان کی محبت زیادہ ہوگی اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں وہ اپنے دامن میں جمع کر سکتے ہیں۔ جہاں تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیا وہاں ان تعلق کو مضبوط کرنے کے کچھ ذرائع بیان کیے، ان میں سے ایک ایسا ذریعہ، ایک ایسا کام جس سے ہمیشہ الفت، محبت مسلمانوں کے مابین قائم رہتی ہے اور ایک اسلامی معاشرہ محبت کا معاشرے کا روپ دھار لیتا ہے، وہ ایک وہ کام ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ جس طرح ایک انسان اپنے بارے میں خیر کی خواہش کرتا ہے اسی طرح یہ خیر کی خواہش اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرے، جس طرح خود چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں تو اسے لوگوں کو بھی عزت دینی چاہیے، خود چاہتا ہے کہ لوگ میرا احترام کریں تو اسے پہلے لوگوں کو احترام دینا چاہیے، اگر خود کی خواہش ہے کہ لوگ میرے لیے دعا کریں تو پہلے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے، اور یہی وہ مصلحت عظیمہ ہے جس کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرہ، ایک مضبوط معاشرہ قائم ہوتا ہے، اور اسی ہدف کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکافل اور ایثار اور قربانی کا درس دیا ہے اس حدیث کے اندر کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک جو اپنے لیے اچھائی پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی کے لیے تم پسند نہ کرو، اور اگر تم وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی یا پڑوسی کے لیے پسند کرو گے تو اس سے تمہارا ایمان تمہارے دل میں راسخ ہو جائے گا، اور ایمان کا رسوخ یہی اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، یہی نعمتوں کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، اور یہی مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور یہی اللہ کے محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ حدیث کا ساتواں پہلو، حدیث کا سبب ورود۔ آج ہم سبب ورود کی جگہ ایک نئی بات کا اضافہ کریں گے، حدیث کا مقام اور مرتبہ۔ بعض احادیث چونکہ اسلام کے اصول پیش کرتی ہیں اس لیے ان کی قدر و منزلت علماء نے بقیہ حدیثوں سے زیادہ بیان کی ہے۔ یہ حدیث جو اس وقت ہمارے سامنے ہے لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو اپنے لیے اسے پسند ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا. مسلمانوں کی محبت, مسلمانوں کی خیر خواہی, ان کے لیے قربانیاں دینا, اور جس طرح انسان اپنی جان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا اس حدیث میں خوبصورت اصول موجود ہے. امام ابو داؤد السجستانی بیان کرتے ہیں, یہ وہ عظیم حدیث ہے, انہ من الاحادیث التي علیہ مدار الاسلام, جس پہ پورے اسلام کا دار و مدار ہے, یعنی عظیم حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. اور فشنی بیان کرتے ہیں, ان هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام الموصى بها, یہ عظیم حدیث اسلام کے ان بڑے بڑے قواعد میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے جس کی روشنی میں معاشرے میں محبت اور اخوت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. جردانی بیان کرتے ہیں, ان هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام والمقصود من طلب المساواة التي بها تحصل المحبة وتدوم الألفة بين الناس. جردانی کہتے ہیں کہ اتنی عظیم حدیث ہے, اور اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ انسان عدل اور مساوات کی زندگی اختیار کرے, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے, اور اگر اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے اس کی محبت مضبوط ہوگی اور لوگوں کے درمیان الفت اور بھائی چارے کی فضا بھی مضبوط ہوگی. وتنتظم احوالهم, اور ایک معاشرہ, مضبوط معاشرہ سامنے آئے گا. ابو محمد عبداللہ بن ابی زید الفقیح المالکی بیان کرتے ہیں, جماع آداب الخیر و ازمته تتفرع من اربعۃ احادیث. اللہ عز وجلال کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی باتیں کی ہیں, اگر ان تمام باتوں کو جمع کیا جائے تو وہ چار حدیثوں سے ہی مستنبط ہیں, چار حدیثوں کی ہی بنیاد ہے ان تمام خیر کی باتوں میں. اس لیے چار حدیثیں جس کو سمجھ آ جائیں وہ زندگی کے اندر ہر خیر کو سمجھ سکتا ہے. پہلی حدیث, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جس کا اللہ پر ایمان ہے, جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے, اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے. پہلی حدیث جو خیر کو جمع کرنے والی ہے, ان چار احادیث میں سے کہ جن کو جمع کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تمام خیر و برکت کی احادیث کا نچوڑ اور مرکزی خیال انسان کو نصیب ہو جائے گا. پہلی حدیث, یا تو خاموش رہو یا اچھی بات کرو. اس لیے تو سلف کہا کرتے تھے, اللہم اجعل بسمتی عادہ, اے اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے. وحدیثی عبادہ, میری گفتگو اتنی خوبصورت بن جائے, میری ہر بات میرے لیے عبادت بن جائے. وحیاتی سعادہ, اور زندگی کی یہ چار ایام جو اللہ عز وجلال نے عطا کیے ہیں, اللہ اسے خوش نصیبی کے ایام بنا دے. وموتی شہادہ, موت تو آنی ہے لیکن اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمانا. دوسری حدیث جس کے بارے میں بیان کیا ہے علماء نے کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، کسی کے خوبصورت ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا. ایک شخص سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، کراچی سے رہنے والا ہے، آپ اس کی غیبت، اس کے قصے بیان کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں. اگر اس کی بات کرنی ہے تو اس کے لیے دعا کر دو، اس کی برکت کی دعا کر دو، اس کی ہدایت کی دعا کر دو، اور اس کی اصلاح کی دعا کر دو. کسی کے بارے میں گفتگو کرنا، لا یعنی گفتگو کرنا، اس سے بچنے والا انسان حقیقت میں دین کا بہت بڑا انعام اپنے دامن میں جمع کر لیتا. تیسری روایت جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو پورے دین کا خلاصہ چار حدیثیں مل کے ہوتی ہیں، تیسری روایت یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اور چوتھی روایت جس سے انسان بہت ساری بیماریوں اور گناہوں سے بچ سکتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے. تو آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو. صحابی نے پھر سوال کیا، فردد مرارا، بار بار آپ نے یہ سوال کیا، تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ نہ کر. اور تیسری مرتبہ یہ خوشخبری دے دی، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا تم چھوڑ دو، جنت کی بشارت میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو یہ چار احادیث ہیں جو انسان کے اندر کمال پیدا کرتی ہیں، خیر و برکت کو جمع کرتی ہیں، اور ہر قسم کی مکروہات، ناپسندیدہ چیزوں سے روکتی ہیں. ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، هذا الحديث الشريف من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الدين. یہ ان احادیث میں سے ایک عظیم حدیث ہے جس پہ پورے دین کا دار و مدار ہے. ولو عمل الناس به لقضى على كثير من المنكرات والخصومات بين الناس. اگر اس حدیث پہ عمل کر لیا جائے تو بہت ساری برائیوں پہ کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے اور جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. والعم المجتمع الامن والخير والسلام، اور معاشرے کے اندر امن، خیر اور سلامتی عام ہو سکتی ہے. وهذا يحصل عند كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. اور یہ کمال اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے دل کو دھوکے، بغاوت اور حسد اور کسی کے بارے میں بغض ہو اس سے پاک نہ کر لے. اس حدیث کا نواں پہلو حدیث کے مسائل اور حدیث کے فوائد. اور اس سے پہلے جو ہر وقت ہم ہر حدیث کے موقع پہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کا حکم، بلا شبہ یہ حدیث صحیح ہے، لورودہ فی صحیحین، کیونکہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. حسب سابق ہم اس کے فوائد اور مسائل کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کریں گے. آخری نقطہ اس حدیث کی تخریج، یہ حدیث 15 کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، مسنن امام احمد، السنن الکبرى، سنن النسائی، جامع الترمذی، الادب المفرد، مسند ابی یعلا، صحیح الجامع، سلسلہ الصحیحہ، المعجم الاوسط، مسند الدارمی، شعب الایمان، مسند الطیالسی. تو یہ حدیث کی 15 کتابوں میں موجود ہے. اللہ عز وجل اس حدیث کے مقصد کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جس خوبصورت پہلو کو خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، وہ خوبصورت پہلو اور پیرایا ہے کیا؟ جب تک معاشرے کے اندر خیرخواہی اور ہمدردی اور محبت، اللہ کے لیے احترام، کسی کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو اپنے ساتھ سلوک پسند کرتا ہے، جب تک یہ چیزیں نہیں آتی، اس وقت تک انسان ایمان کی حقیقت اور اس کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا. اس لیے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کس بارے میں؟ عن افضل الایمان، یہ سب سے افضل ایمان ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایمان، افضل ایمان یہ ہے، ان تحب للہ، تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، وتبغض فی اللہ، تم کسی سے نفرت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، وتعمل لسانك في ذكر الله، اور تم اپنی زبان کو اگر لگاؤ تو اللہ کے ذکر میں لگاؤ. قال وماذا يا رسول الله، صحابی سوال کرتے ہیں، کیا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے یہ کروں؟ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، یہ کیسے ہوگا؟ اور تمہیں کام کیا کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے وہ تمہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. وان تقول خيرا او تصمت، یا تو تم اچھی بات کر دیا کرو یا پھر خاموش رہا کرو. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1844، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جو شخص اس بات کی سچی خواہش رکھتا ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، فلتأتیہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اسے چاہیے کہ وہ خواہش کرے کہ اس کی موت اس حالت میں اسے آئے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہو، آخرت پہ ایمان لانے والا ہو، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت مسند امام احمد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ایک اتنا عجیب قصہ نقل کر رہے ہیں جو انسان کی سمجھ میں آ جائے بہت ساری برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے. اِنَّ فَتَن شَابًا اَتَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِعْذِن لِي فِي الزِّنَا، مجھے اجازت دیجئے میں گناہ کر لوں. فاقبل القوم علیہ فزجروہ وقالوا ما ما، لوگ اس پر متوجہ ہوئے اور اسے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگ گئے رک جاؤ رک جاؤ. فدنا منہ قریبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خاموش کروایا اور آپ اس شخص کے خود قریب ہو گئے. یہاں رک کے یہ بات سمجھیے، برائی کرنے والا بیمار ہوتا ہے، مریض، ہر مریض ایک ہی جگہ پہ لے جانے والا نہیں ہوتا. کسی کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے، وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں آتے، ڈاکٹرز کو خود جانا پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بیماری لگتا ہے خاصی سیریس ہے، یہ سب کے سامنے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے برائی کی اجازت دو، آپ فوراً اس کے قریب ہو گئے. اور پھر کیا کیا؟ فجلس، آپ بیٹھے اور اس کو بھی بٹھا لیے. اچھا ڈاکٹر ہمیشہ ڈائیگنوز کر کے دوائی دیتا ہے، یہ دوائی دینے والا انسان جتنی عقل و بصیرت اس کی ہوتی ہے اتنے ہی اللہ عز و جلال اس میں برکت زیادہ ڈالتے ہیں. تو ڈاکٹرز کی طرح آپ نے بھی تین چار سوال ہی کیے ہیں کہ بیماری کی شناخت ہو جائے. آپ نے فرمایا اتحبہ لامک، تمہیں پسند ہے کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ قال لا والله جعلنی اللہ فداءک، نہیں اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان ہو جاؤں آپ نے کیا کہہ دیا. قال ولن الناس يحبون لامهاتهم، لوگوں کی بھی مائیں ہیں، یہ کل کو ماں بننے والی ہے، وہ بھی پسند نہیں کرتی، ان کی بھی عزت ہے. اتحبه لبنتك، تمہیں پسند ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ زیادتی کرے؟ قال لا والله یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے. قال وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَ لِبَنَاتِهِمْ، لوگوں کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، وہ بھی کسی کے جگر گوشہ ہوگی، وہ بھی کسی کی عزت ہوگی، تم کیسے اس بات کی اجازت لے رہے ہو؟ آپ نے تیسرا سوال کیا اَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، بہن کے بارے میں، اتحبہ لخالتک، خالہ کے بارے میں، اتحبہ لعمتک، پپھو کے بارے میں. جب ساری باتوں کا جواب ایک ہی تھا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم میں تو پسند نہیں کرتا کہ میری بہن، میری خالہ اور میرے والد کی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان میں سے بھی کسی کے اس طرح معزز اور مکرم رشتوں کی توہین کی جائے. یہی وہ چار سے پانچ سوالات تھے جس کو سننے کے بعد اس نوجوان کا سر نیچے ہو گیا، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کر دی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوائی تجویز کر دے. اور دعا کے الفاظ کیا تھے اور دوائی کیا تھی؟ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ پہلی خوراک. اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک بنا دے. اللہم حصن فرجہ، اے اللہ اسے پاک دامن بنا دے. یہ تین دعائیں اور تین خوراکیں یکے بعد دیگرے اللہ کے رسول نے دی. صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فلم يلتفت بعد ذلك الى شيء، یہ دعا اور دوا اتنی کاریگر گزری کہ پھر جتنی زندگی باقی تھی اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سمجھایا تھا کہ جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ لوگوں کے لیے پسند کرو، جو تم پسند نہیں کرتے اپنے لیے وہ لوگوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 1826، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کے ایک بات سمجھائی، فرمایا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، ابو ذر میں تجھے بہت کمزور محسوس کرتا ہوں. وانی احب لک ما احب لنفسی، ساتھ کیا فرمایا؟ میں تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اور پھر کیا فرمایا؟ لا تأمرن على اثنين، دو کا بھی امیر نہ بننا. ولا تولین مال یتیم، اور کبھی بھی یتیم کے مال کا والی نہ بننا، کہیں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہ ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین روایتوں میں اس حقیقت کو سمجھا دیا کہ بندہ مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے جو اپنے ساتھ سلوک کرنا پسند کرتا ہے وہی سلوک اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کرے. یہی وجہ ہے محمد بن واسع اپنے بیٹے سے ایک بات شیئر کر رہے ہیں، کہہ رہے اما ابوک فلا کسر اللہ فی المسلمین مثلہ. محمد بن واسع اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ تیرا باپ جو ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے. اپنی ہدایت کی دعا بیٹے سے کروا رہے ہیں. اللہ مسلمانوں میں ایسے اور پیدا نہ کرے. کیوں؟ فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين ان يكونوا مثله، جو بندہ اپنے آپ سے راضی نہیں وہ کیسے چاہے گا کہ مسلمانوں میں سے ایسے اور پیدا ہو جائیں. مع نصحه لهم، حالانکہ نیکی تھی، نصیحت بھی لوگوں کو کرتے تھے، چاہتے اصل میں کیا تھے؟ بل هو يحب للمسلمين ان يكونوا خيرا منه، بیٹا اصل میں میں چاہتا یہ ہوں کہ مسلمان مجھ سے بھی اچھے بنے کیونکہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں، حالانکہ وہ اچھے تھے. ويحب لنفسه ان يكون خيرا مما هو عليه، اور میں اپنے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا میں اس وقت اچھا ہوں میں اس سے بھی اچھا اور بن جاؤں. اور مسلمانوں کے بارے میں جذبات کیا ہیں؟ یہ مجھ سے بھی اچھے بن جائیں. اور یہ وہی خواہش ہے اس حدیث کے اندر جس کا اظہار کیا گیا، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی. اور وہ خواہش کیا تھی؟ جب کسی نے پوچھا کہ یہ 18 سالہ مفتی کہاں سے آ گیا، 65 سالہ لوگ فتویٰ ماننے والے ہیں اور فتویٰ دینے والے کی عمر 16 سے 18 سال ہے، عبداللہ ابن عباس، تو انہوں نے جو جوابات دیے تھے آپ کو یاد ہوگا، بیان ہو چکے ہیں، ان میں ایک جواب یہ تھا کہ جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں تو میں یہ دعا کر کے بیٹھتا ہوں، یا اللہ پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ اس لیے عبداللہ بن عباس ایک دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں، انی لامر علی الایت من کتاب اللہ، جب میں کسی بھی آیت کو پڑھتا ہوں قرآن مجید میں، فاود الناس کلہم یعلمون منہ ما اعلم، تو میں اس خاص کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ یا اللہ جو میں اس آیت کو سمجھا ہوں یہ سمجھ تمام مسلمانوں کو عطا کر دے، جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند ہے۔ ابو المنتفق روایت کرتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بعرفہ، آپ میدان عرفات میں تھے، فدنوت منہ، میں ان کے قریب ہو گیا، حتى اختلفت عنق راحلتی وعنق راحلته، یہاں تک کہ میں نے اپنی سواری کی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی گردن سے لگا دی، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبئنی بعمل ینجینی من عذاب اللہ، ایسا عمل مجھے بتا دیجئے کہ جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے، ویدخلنی جنتہ، اور اللہ کی جنت میں داخل کر دے، فقال اعبد اللہ، اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، میرے صحابی اللہ کی عبادت کرنا، ولا تشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، واقم الصلاة المکتوبة، اور فرض نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا، وادی الزکاة المفروضة، اور فرضی زکات دیتے رہنا، وحج واعتمر، عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا، قال اشہد، کہ اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، واظنہ قال، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہوگا مجھے گمان ہے، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنا۔ جب یہ پانچ باتوں کا تذکرہ کیا، توحید ہے، شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج عمرہ کرنا ہے، تو ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک کلمے کا اضافہ کیا، وانظر ما تحب من الناس ان یأتوه الیک فافعلہ بهم، غور کر لینا جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ رویہ رکھیں اسی رویے کو تم لوگوں کے ساتھ پہلے رکھنا، وما تکرہ من الناس ان یأتوه الیک فذرہم منہ، اور جو بات تمہیں پسند نہیں ہے کہ لوگ ایسے میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں، رویے رکھتے ہیں، تم ان کے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح الجامع کی روایت 131039 اور سلسلہ صحیحہ 1477 اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے بعد جس بات کا اضافہ کیا ہے وہ بات ہے جس حدیث کو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ کامل مومن بنتا ہی اس وقت ہے جو ارکان اسلام کو اختیار کرنے والا ہے، جب اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جائے۔ اس حدیث کے اندر یہ جو بہت بڑا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کے تین زاویے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ان چھ احادیث کے بعد. پہلا زاویہ، کس طرح میں اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کروں جو مجھے پسند ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے، جو خیر، جو بھلائی، جو اچھائی، جو مقام، جو عزت مجھے اپنے لیے چاہیے، اسی بات کی خواہش میں اپنے بھائی کے لیے کروں. اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ میں اگر کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے، تو پہلے اس کو دھکا دے دوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں خود کسی سے دھوکا کھانا چاہتا ہوں، تو پہلے میں اسے دھوکا دوں، یہ مقصد نہیں ہے. خیر اور بھلائی، نیکی، اللہ کا قرب اور تقرب، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع، جنت کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ جس طرح میں اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے بھی وہ راستہ آسان کروں، بیان کر کے، وضاحت کر کے، سمجھا کے، یا کسی بھی ایسے طریقے سے. دوسرا زاویہ اس حدیث کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کس طرح ہم اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں. اس کا سب سے خوبصورت جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، جو کیفیت ہے، اس کے تین زاویے ہیں. میں اپنے بھائی کو تعلیم اور علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کروں، یا خود سمجھا دوں، پڑھا دوں، یا اس کی پڑھائی کا بندوبست کر دوں. میں اس بھائی تک اس مبارک دعوت کو لے کے پہنچوں جس کی روشنی میں وہ شاید مجھ سے بھی اچھا بن سکتا ہے. دعوت دینے والا بسا اوقات اتنا زیادہ عمل نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ فہم اس کی نہیں ہوتی. رب مبلغ اوعى من سامع کے تحت سننے والے بسا اوقات بڑے باکمال ہوتے ہیں اور بڑی اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نواز دیتے ہیں. تو دوسرا زاویہ، میں اپنے بھائی کو دعوت ضرور دوں لیکن اس دعوت میں احترام، اخلاق، نرمی، اصول و ضوابط کو کبھی بھی نہ چھوڑوں. کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں جنت میں جاؤں وہ بھی جنت میں جائے، اور اگر آپ احترام کی بجائے اس کو تانا دیں گے، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، جب وہ بات نہیں مانے گا وہ نیک نہیں بنے گا، جب وہ نیک نہیں بنے گا تو وہ آپ جیسی جنت تو نہیں لے گا. اور یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ جنت کس کو کیسے ملنی ہے، اس کے بارے میں بھی حتمی فیصلہ دنیا کا کوئی فرد نہ لگا سکتا ہے، نہ لگانا چاہیے، نہ جائز ہے. اس لیے تعلیم دینا، علم سکھانا یا دعوت پہنچانا، اور تیسرا زاویہ اس کے لیے کثرت سے دعا کرنا، اے اللہ اس کو بھی وہ فہم عطا کر دے جو مجھے تو نے عطا کی ہے. اور آپ نے ابھی سنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو کہ جب وہ قواعد پڑھتے تو کیا کہتے، یا اللہ جو مجھے سمجھ آئی ہے سارے مومنوں کو یہ سمجھ عطا فرما. اس حدیث پہ ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا پہلا زاویہ آپ نے، پہلا زاویہ کے تین کیفیات سنی. دوسرا مہم زاویہ جو انسانی زندگی اور معاشرے، قوم و ملت پر محیط ہے، آپ خیر خواہی، ہمدردی، مواسات کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، سلوگن بنا لیں. مواسات، ہمدردی، خیر خواہی، یہ ہے کیا؟ کس طرح میں خیر خواہی کو اپنی زندگی کا شعار اور مقصد بناؤں گا جو اس حدیث پہ عمل ہو سکے گا؟ مواسات کیا ہے؟ عربی زبان میں آسا یواسی مواسات کا معنی یہ ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کو تسلی دینا، کسی کے ساتھ مالی معاونت کرنا، کسی کے لیے نمونہ بننا، کسی کے لیے آئیڈیل بننا. اسیتو فلانا، میں نے فلان کو اپنا نمونہ بنا لیا. کیسا نمونہ؟ امام ابن مسکوہ بیان کرتے ہیں کہ ہمدردی اور خیر خواہی مواسات کا مفہوم یہ ہے، معاونت الاصدقاء والمستحقین ومشارکتهم فی الاموال والاقوات. دوستوں، حق داروں، رشتہ داروں کی مدد کرنا اور ان کو اپنے مال، اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں شریک کر لینا. کیسے کمال کے لوگ تھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے بیان کرتے ہیں بیان کرنے والے راوی، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا نہیں دیتے تھے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب قصہ نقل کیا ہے جو میں شروع میں ہی بیان کرنا چاہوں گا، کہ بعض لوگ انا کی وجہ سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کم علمی اور کجروی کی وجہ سے، کہتے ہیں اس کو تو میں نے کھانا نہیں کھلانا، کیوں؟ بہت برا انسان ہے. برائی بری ہوتی ہے، انسان اس سے توبہ کر لے تو انسان تو برا نہیں رہتا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ کتنا سبق والا ہے. کھانا رکھا اور ایک شخص کو بلایا جو بوڑھا انسان تھا، آؤ کھانا کھاؤ، کل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. کہتا کون ہے اللہ؟ کہا جس نے کھانا دیا ہے. کہا میں نہیں جانتا. کہا نہیں جانتے، اٹھ جاؤ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بوڑھے انسان کو جب اٹھا دیا، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، 90 سال ہو گئے اس نے میرا نام نہیں لیا، میں بھی تو دے رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے تیرے پاس بیٹھنے سے تم اس کو دعوت تو دو نا، تیرے سامنے ایک مرتبہ نام نہیں لیا اور تم نے اس کو کھانے سے محروم کر دیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نوجوان تھے، گنگریالے بال تھے، انہوں نے پیچھے سے آواز دی. اس بوڑھے انسان نے سمجھا کہ نوجوان ہے، کہیں زیادہ غصے میں بفر جائے اور مجھے مارنا نہ شروع کر دے، دوڑ لگا دی. وہ ان کے پیچھے پیچھے وہ آگے. آخر جوان کی اور بوڑھے کی دوڑ میں تو فرق ہے. پکڑ لیا، کہا واپس آؤ اور کھانا کھاؤ. کہا اب کیوں؟ کہا اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو کھانا کھلاؤ. کہا پہلے بتاؤ پھر وہ اللہ کون ہے؟ آپ کی نیکی، آپ کی خیر خواہی، آپ کی ہمدردی، یہ ایک ایسا معاشرے کے اندر کارنامہ ہے جس سے آپ معاشرے کو اپنی محبت سے گھائل کر کے اپنے مشن کا ساتھی بنا سکتے ہیں. اس لیے امام ابن منظور بیان کرتے ہیں کہ اصل خیر خواہی اور ہمدردی یہ ہے، المشارکہ والمساہمہ فی المعاش والرزق، رزق اور معاش میں ایک دوسرے کو شریک کر لینا، حصے دار بنا لینا. جہاں بہت بڑا صدقہ یہ ہے کہ آپ مال اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، سونا اور چاندی پیش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہت بڑا صدقہ یہ بھی ہے کہ تم افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، پانی تم کنویں سے نکالتے ہو ڈول میں، ایک پانی بھرنے آیا ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے نکالنے کی، اپنے ڈول سے پانی کبھی اس کے ڈول میں ڈال کے دیکھو، اس سے بڑا صدقہ ہی کوئی نہیں. اگر ڈول میں پانی ڈالنا بہت بڑا صدقہ ہے تو بقیہ اشیاء کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی لیے امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے اَن يَجْعَلَ صَاحِبَ الْمَالِ يَدَهُ وَيَدَ صَاحِبِهِ فِي مَالِهِ سَوَا، انسان مال کی حیثیت اتنی کو سمجھے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے کہ اس کا ہاتھ اور اپنا ہاتھ مال میں اکٹھا ڈالے. کیا مطلب؟ یاد کیجئے اس قصے کو جو صحیح بخاری کا قصہ ہے، جو انسان کو ورطۂ حیرت میں لے جاتا ہے. مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے آئے، انصار مدینہ میں رہنے والے، جب مواخات قائم ہوئی ہے، بھائی چارہ قائم ہوا ہے، اخوت قائم کی گئی ہے، تو ایک صحابی کیا کہتے ہیں، سعد رضی اللہ تعالی عنہ، کہ علمت قریش انی اکثرهم مالا، قریش جانتے ہیں کہ میں زیادہ مالدار ہوں، اللہ کے رسول جو میرا بھائی بنا ہے آج عبد الرحمن بن عوف، آج کے بعد آدھا مال اس کا ہے آدھا مال میرا ہے. کیا مطلب؟ زندگی بھر کی کد و کاوش سے حاصل کیا گیا مال، اور ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور آدھا مال سے تنازل. اور اس سے اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پردہ اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا جب ہجرت ہوئی ہے. پردہ نازل ہوا ہے ذوالقعدہ 4 ہجری میں، اور ہجری کا آغاز اس وقت ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو گویا مدینہ میں 4 سال کے بعد 4th سال میں پردہ نازل ہوا. صحابی کہہ رہے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، فانظر الى ایہما شئت، میری دونوں بیویوں سے جو تم چاہتے ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے شادی کر لینا. یعنی یہ کلمات جو صحیح بخاری کے ہیں، کائنات کا کوئی ترازو اس کا وزن نہیں کر سکتا. اتنی بڑی خیر خواہی، اتنی بڑی ہمدردی، یہ وہ رویہ ہے. دوسرے رویے کے ساتھ اگر مل جائے تعلیم، دعوت، دعا کے ساتھ اگر یہ چوتھا پلر ساتھ ملا لیا جائے تو معاشرہ محبت و احترام اور خیر خواہی کا گہوارہ بن جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور ہمیں جب خیر خواہی اور ہمدردی کسی کے ساتھ کرنی ہے تو یہ سمجھ کے کرنی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، 5649، اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلا دیا کرو، وعود المریض، اور مریض کی عیادت بھی کیا کرو، وفق العانی، اور اگر کوئی بھائی قید و بند میں چلا جائے اس کو آزاد کروانے کی بھی کوشش کیا کرو، اس کو آزاد کروایا کرو. یہ خیرخواہی اور ہمدردی یہ تو نبوی طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عباد بن ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے، 2445، بیان کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے اور یہ بات سنا رہے تھے، انا واللہ قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. لوگوں ہم نے سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کی رفاقت کو چاہا، لیکن ہم نے دیکھا کیا؟ فکان یعود مرضانا، اتنی عظیم ہستی لیکن ہمارے بیماروں کی عیادت کرتے، ویتبع جنائزنا، اور ہمارے جنازے پڑھاتے، ویغزو معنا، اور ہمارے ساتھ ہی جہاد پہ نکلتے، ویواسینا بالقلیل والکثیر، ان کے پاس تھوڑا ہوتا یا زیادہ ہوتا، ہر دو حالتوں میں ہم پہ خرچ کرنے سے رکتے نہیں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا. کان یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، آپ تحفہ قبول بھی کیا کرتے لیکن آپ دیا بھی کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر بھی یہی صلاحیت پیدا کی، اسی خیر خواہی اور ہمدردی، یہ صحابہ کا بھی شیوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شیوا تھا ہی تھا، اور آپ کو یاد ہوگا آپ نے پچھلی سے پچھلی مجلس میں اس بات کی حقیقت کو سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول کی عظمت کا راز چھ چیزوں میں تھا، اور چھ چیزیں مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے، اور یہ وہ چھ چیزیں ہیں جن کی نشاندہی حدیث کر رہی ہے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور وزیر بن کے، بطور مشیر بن کے اللہ کے رسول کے سامنے یہ مشورہ رکھا تھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کو اللہ پوری زندگی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئے گی. اخزا یخزی کا مطلب ذلیل کرنا بھی ہے، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کریں گے. کیونکہ آپ کے اندر کون کون سی صفات ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. تصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے ہیں. وتقر الضعیف، آپ بڑے مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، معاشرے کے کسی بھی فرد کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے آپ ہی اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. یہ چھ چیزیں جس شخص کو نصیب ہو جائیں، اللہ عز و جلال اس کو ایک تو نبوی منہج عطا کر دیتے ہیں، دوسرا زندگی بھر وہ نہ تو شرمندہ ہوگا نہ ذلیل ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا جب شیوا بنایا، ان کی عادات ایسی گھڑی، اور آپ نے ایسی ان کی گرومنگ کی کہ کسی بھی صحابی کے قصے کو اٹھاتے ہیں ہر صحابی کا انوکھا قصہ ہی ہے. عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لما مات علی بن الحسین وجدوا بظہره اثرا، جب علی بن حسین کا جب انتقال ہوا، غسل دیتے وقت ان کی کمر پہ کچھ نشانات نظر آئے. فسألوا عنہ فقالوا، سوال کیا یہ نشانات کیسے ہیں، اور نشان بھی پرانے ہیں، سب پریشان ہیں کہ یہ کیا. پتا اس وقت چلا جب تین دن کے بعد مساکین اور یتیم لوگ بھوکے بل بلاتے رو رہے تھے، کوئی ان کو کھانا دینے کے لیے نہیں آیا. یہ رات کو بوریاں اٹھا کے ان کے گھروں میں کھانا پہنچاتے. فقالوا هذا مما كان ينقل الجرب بالليل على ظهره الى منازل الارامل، یہ وہ ہے جو رات کو بوریاں اپنے کمر پہ اٹھا کر بیوہ عورتوں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے، ان کی کمر پہ نشان بن گئے. اس لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الرفاعی ابو العباس أحمد بن أبي الحسن كان يجمع الحطب ويجيء به إلى بيوت الأرامل ويملأ بالجرة. بعض ایسے بھی لوگ تھے جو صرف کام یہ کرتے، لکڑیاں کاٹتے اور رات کو لکڑیاں ایسے گھروں میں چھوڑ کے آتے جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا تھا، کہ کم از کم کھانا پکانے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے. اور میں ایک ہی قصے سے اپنے اس نقطے کو مکمل کرنا چاہوں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے خلافت سنبھالی ہے، جب دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خیر خی کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ، تم نے تو بہت مشکل میں ڈال دیا، تیرا ایمان کتنا مضبوط تھا، تیرے اندر کتنی طاقت تھی، اب ہم یہ سارے کام کیسے کریں جو تم کر کے چلے گئے؟ لیکن سیدنا عمر نے پھر بھی کام کیے. رات کی تاریکی میں گشت کر رہے تھے، ایک ایسے گھر کے پاس سے گزرے جہاں سے آواز آ رہی تھی، ویل لعمر، عمر کا برا ہو. فوقف، عمر رک گئے، دیکھا تو ایک بوڑھیا اپنے بچوں کو سلا رہی ہے اور ہنڈیا میں چمچ ہلا رہی ہے اور ساتھ یہ کہہ رہی ہے، ما الذي اصابك، ماجرا کیا ہے؟ کہا آج کھانے کو کچھ نہیں اور بچوں کو لالچ لگا کے سلا رہی ہوں. کہا تو آپ ابھی کیا کہہ رہی تھی، ویل لعمر، عمر ہلاک ہو جائے، وہ کیوں؟ کہا عمر خلیفہ ہے، اس کو رعایا کا پتہ ہی نہیں. عمر پوچھتے ہیں، وما الذي يدري عمر، عمر کو غیب کا علم تو نہیں، عمر کو کس نے بتایا ہے کہ اس کی رعایا بھوکی ہے؟ اس عورت نے چمچ چھوڑا اور کہتی، اللہ اللہ، یلی امرنا ویغفل عنا. اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا اور اس سے رعایا کا پتہ ہی نہیں ہے، کون بتائے گا اس کو؟ فبکا عمر، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے. فرجع، لوٹے واپس، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، بوری اٹھائی، ابو موسیٰ اشعری ساتھ ہیں، کہا میں اٹھاتا ہوں، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کیا تم قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کمر پہ اٹھائی، جا کے رکھی اور کھانا پکوایا. صحابی کہتی ہے چلتے ہیں، کہا نہیں، عمر اس وقت تک نہیں جائے گا جس طرح اس نے روتا دیکھا ہے، جب تک مسکرایا خاندان نہیں دیکھے گا عمر واپس نہیں جائے گا. رات کی تاریکی میں ایک دوسرا قصہ باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک خیمہ ہے، لمبا قصہ ہے، اور ایک مسافر انسان پریشانی کے عالم میں ہے. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا خلیفہ سے ملنے آیا ہوں اور بیوی امید سے ہے جو خیمے میں ہے. کہا اچھا رکو. فاسرع الى بیتی، دوڑتے ہوئے واپس گھر آئے. رات کی تاریکی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، کون کسی کی بات کو سنتا ہے؟ آدھی رات بیت چکی ہے، آ کے آواز دی، یا ام کلثوم، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے جو سیدنا عمر کی بیوی ہے. یا ام کلثوم، الخیر قد ساقه اللہ الیک، اے ام کلثوم، ایک نیکی کھینچ کے اللہ تیرے گھر میں لے آئے ہیں. فقامت وابتسمت فقالت ابشر، وہ جلدی سے اٹھی، مسکرائی اور کہتی ہیں ابشر، خوش ہو جائیے، میں تیار ہوں، کہاں جانا ہے؟ فتوضعت، وضو کیا، فمشت، ساتھ چل پڑی. یہ کون ہے جس کو آج خاتون اول کہتے ہیں؟ سیدنا علی کی صاحبزادی رضی اللہ عنہ وارضاها اور خلیفۃ المسلمین کی بیوی، دونوں جا رہے ہیں. خیمے کے پاس پہنچے، بیوی سے کہا کہ جاؤ خیمے میں. کیسے جاؤ؟ ایز اے گائنی ڈاکٹر، کوئی تجربہ نہیں. ڈاکٹر بن کے خیمے میں پہنچی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں لکڑیاں چن کے بیٹھ کے کھانا پکا رہے. ادھر کھانا پک گیا، آواز آئی ابشرو بالمولود، خوش ہو جائیے، اللہ نے بیٹا دیا ہے. بی بی کو بلایا، اس مسافر سے کہا اذهب الى زوجتك فانسها، جاؤ اپنی بیوی کے پاس اور اس کے ساتھ معانست کرو، اور وہاں سے اجازت لے کے واپس آ گیا. واپس آ کے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور سجدے میں گر گیا. اللہ تیری توفیق سے میں یہ نیکی کر سکا، یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے ہمدردی. اور وہ شخص وہاں اللہ کے سامنے سجدے میں گرا، اللہ یہ رعایا اتنی اچھی ہے، خلیفہ کیسا ہوگا. جب صبح اٹھتا ہے، رخ کرتا ہے، کہاں ہے خلیفہ کا محل؟ جب آیا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ریت پہ بیٹھا ہوا ہے. کہا جی خلیفہ سے ملنا ہے. عمر نے پہچان لیا، کہتے ہیں فرمائیے. کہا نہیں، آپ تو رات کو میرے ساتھ لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے، اس نے بھی پہچان لیا، مجھے خلیفہ سے ملنا ہے. کہا آپ حکم کیجئے، لوگ مجھے خلیفہ بھی کہتے ہیں، لوگ مجھے خلیفہ بھی کہتے ہیں. تو آئیے اس خیر خائی اور ہمدردی، جو نبوی مزاج بھی ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا مشن بھی تھا، اس کے بارے میں کوئی 10 نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے فوائد و ثمرات کی صورت میں. اور ان فوائد و ثمرات سے پہلے ابن القیم کی بات لکھ لیجئے، مواسات کی مختلف قسمیں ہیں. المواسات بالمال، کچھ لوگ مال سے خیر خواہی کرتے ہیں. المواسات بالجاہ، کسی کو اللہ نے عہدہ دے دیا، منصب دے دیا، تو سفارش کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، مال ہے لیکن کہتے ہیں نہیں دے سکتا، بخل. دونوں جگہوں پہ بخل، عہدہ، منصب، تعلق، معرفت اور مال. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے کوئی بھی دنیا میں بیماری نہیں آئی. آپ کے دو کلمات سے اگر کسی کے ساتھ نیکی اور خیر ہو جائے، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، چونکہ میں نے کسی کو کبھی کام کہا نہیں ہے، تو نہیں کہا تو کہو نا، میں نے فلاں سے تعلق تو ہے میرا، لیکن میں نے اس سے کبھی کام لیا نہیں. آپ نے اپنی ذات کے لیے لینا. سید المرسلین، جنہوں نے کبھی سے کسی سے کوئی بات کی نہیں تھی کہ مجھے کچھ دو، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی آ جاتا، اذا اتاہو صاحب حاجہ، جب کوئی ضرورت مند آ جاتا، آپ صحابہ کو بٹھا لیتے، کہتے اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما احب، سفارش کیا کرو، تم اجر دیے جاؤ گے. ہونا وہی کچھ ہے جو اللہ نے فیصلہ کرنا، اجر تو لے لو. آپ سوچ سکتے ہیں، میں ایک دو قصے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. سنا ہے آپ نے ابن باز رحمت اللہ علیہ کا نام، یہ مفتی تھے سعودیہ کے. اب شیخ ابن باز اور کلنٹن کا کیا رابطہ ہے؟ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، آج ان کی کتابیں پڑھیے. اتفاق سے امریکہ میں ایک شخص کو یہ حکم ہو گیا تھا کہ اس کو جیل لے دی جائے. ایک نہیں باقاعدہ کلنٹن کو خط لکھا اور 10 لوگوں کو اپنے باز نے چھڑایا تھا. کافر ہے. سیکرٹری بیان کرتا ہے کہ جب وہاں یہ خط لکھا اور بات کی تم کہتے تھے آپ کی کیا معرفت ہے. اور اتفاق سے کلنٹن کا قصہ تو اپنی جگہ فرانس کے اندر کچھ 5-6 لوگوں کو جو ہے وہ حکم ہو گیا کہ ان کی گردنیں اتار دی جائیں. نہ جانے کس مسئلے میں رات کے 2 بجے ملک عبداللہ کو کال کی. سیکرٹری نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ سو رہے ہیں. کہا میں خود آؤں کہ میری بات کرواتے ہوں. آج یہ آپ کے یوٹیوب میں بھی ملے گا. اور ملک عبداللہ نے یہ کہا ہوا تھا کہ جب ابن باز کا فون آئے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. کہا یہ لوگ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ہیں, یہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ یہ ہو گیا تو کل قیامت کو ہم سے پوچھ ہوگی. تو ملک عبداللہ کہا کرتا تھا ابویا تم میرے باپ ہو. نم ابویا آپ سو جائیں. صبح اخبارات میں آ چکا تھا کہ 6 کو 6 معافی مل چکی ہے. سفارش کریں آپ. اور میں حیران ہوں جب یہ میں نے قصہ پڑھا جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ, شیخ ابن باز نے ان کو کال کری. سیکرٹری لکھتا ہے میں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی تعلق ہے جنرل ضیاء کے ساتھ؟ کہا وہ مسلمان نہیں ہے. تعلق کا کیا مانا؟ میں نے اللہ کے لیے اس سے کام کہا ہے, اللہ اس سے کام کروائیں گے. اور ہو گیا تھا وہ. یہ رویہ جو ہم اپنا لیتے ہیں, میں نے کبھی چونکہ کہا نہیں تو کہو نا, اجر تو لے لو. نئی کام ہوگا تو وہ اس کی قسمت ہے. اور حدیث کے لفظ کیا ہے, اشفعو فلتؤجروا, سفارش کرو اجر تمہیں دیا جائے گا. ولیقضی اللہ علی لسان نبیہ ما احب, اللہ ذوالجلال نے جو فیصلہ کرنا ہے جو اسے پسند ہوگا وہ فیصلہ اپنے نبی کی زبان پہ کریں گے. تو مواسات خیرخواہی مال کے ساتھ, جاہ و منصب کے ساتھ, المواسات بالنصیحت والارشاد, نصیحت کے ساتھ خیرخواہی, کسی کی رہنمائی کر دینا, المواسات بالبدن والخدمہ, کسی کی خدمت کر کے خیرخواہی کرنا. کہ بوڑھا انسان گاڑی پہ سوار نہیں ہو سکتا, اس کو گاڑی پہ سوار کر دینا, یہ نیکی نہیں ہے؟ یہ خیرخواہی نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے خیرخواہی تو اپنے والدین کے ساتھ, اگر وہ گھر میں بوڑھے ہیں نہیں چل سکتے نہیں اٹھ سکتے تو ان کا دست و بازو بن جانا. اور پانچویں المواسات بالدعاء والاستغفار, دعا کرنا استغفار کرنا. اور چھٹی قسم والمواسات بالتوجع لهم, کچھ نہیں کر سکتے تو جس طرح ان کو دکھ ہوا ہے, انسان کا جتنا ایمان قوی ہوتا ہے دل کو دکھ تو پہنچتا ہے. اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعلی قدر الایمان تکون هذه المواساة, جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی انسان زیادہ خیرخواہ ہوگا. فَكُلَّمَا ضَعُفَ الْإِيمَانُ ضَعُفَتِ الْمُوَاسَاةِ, اور جتنا ایمان کمزور ہوگا یہ مواسات, یہ ہمدردی اور خیرخواہی بھی اتنی کمزور ہوگی. وَكُلَّمَا قَوِيَ قَوِيَتْ, اور جتنا ایمان قوی ہوگا یہ انسان کی طبیعت کا مزاج بھی قوی ہوگا. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمَ النَّاسِ مُوَاسَاةً لِأَصْحَابِهِ, اور کائنات میں اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی شخص بھی مواسات کرنے والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی بات سمجھائی ہے اس کے فوائد میں, انسان خیرخواہی اور ہمدردی جب کرتا ہے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے انسان کا اخلاق بلند ہوتا ہے. المواسات من اخلاق المؤمنین, یہ خیرخواہی اور ہمدردی تو مومنوں کے اخلاق میں سے ہے. اس سے انسان کی سمجھ آتی ہے کہ اس کا ایمان کتنا پیارا ہے. یہ خلق, یہ صفت, یہ امتیازی پہلو مومنوں کا ہے. تو مومنوں کے اس رویے اور زاویے سے انسان کو کبھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا اس کا فائدہ، جو شخص خیر خواہی کرتا ہے اسے یقین کر لینا چاہیے جس چیز میں خیر خواہی کرتا ہے اس میں برکت آ جائے گی. حدیث کے الفاظ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طعام الاثنین کاف الثلاثة وطعام الثلاثة کاف الاربعة، دو کا کھانا ہے، آپ تیسرے کو بلا کے بھی کھلائیں گے اس میں برکت آئے گی اور تینوں کو کافی ہو جائے گا. تین کا کھانا ہے، آپ چوتھے کو بھی بلا لیں تو یہ چاروں کو کافی ہو جائے گا. اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 5392، صحیح مسلم 2085. تیسرا فائدہ، یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نظر میں کون سے لوگ اور کون سے اعمال محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں کہا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع زیادہ دیتے ہیں. احب الاعمال الی اللہ سرور تدخله علی مسلم، اور سب سے پیارے اعمال میں سے اللہ کے نزدیک وہ عمل ہے کہ آپ کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دیں. او تکشف عنہ قربا، یا اس کی مصیبت دور کر دیں. او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض اس سے دور کر دیں. اور یہ روایت صحیح الجامع 176 اور سلسلہ صحیحہ 906 کے تحت موجود ہے. چوتھا فائدہ، یہ ہمدردی اجر عظیم کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں 1019، الا رجل يمنح اہل بیتی ناقة تغدو بعس وتروح بعس ان اجرها لعظیم. سن لو، کوئی شخص کسی گھر والوں کو ایسی دودھ والی اونٹنی دے جو صبح اور شام پیالہ دودھ کا بھر دے، تو یقیناً اس ایک پیالے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اجر عظیم اسے اللہ عطا کریں گے. وقص الامور علیہا، آج اگر کسی کو دودھ کی ضرورت ہے اور اگر کوئی شخص دنیا میں زندگی گزارتے وقت اس کو ضرورت موٹر سائیکل کی پڑ گئی ہے اور آپ کے پاس فارغ ہے، کہیں گے نہیں دیں گے، اس نے آفس جانا ہے. مسلمان تاجر کے بننے میں خوشی ہونی چاہیے کہ مسلمان تاجر ہوں، نمازی لوگ تاجر بنے، ان کو اللہ بہت زیادہ مال دے تاکہ اسلامی تجارت کو فروغ ملے. ایک طرف ہم کہتے ہیں سود حرام ہے، دوسری طرف مسلمان تاجروں کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، اس کی خیر خواہی کرے. اور آج یہ چیزیں ویسے ہی ختم ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو جب یہ مشن دیا تو کیا خوب وہ بات کرتے ہیں صحابہ. بکر بن عبداللہ کہتے ہیں، انی لارجو ان اعیش عیش الاغنیاء واموت موت الفقراء، میرا جی چاہتا ہے میں زندگی تو امیروں کی گزاروں، موت مجھے فقیروں کی آئے. پوچھا کیا مطلب؟ کہ امیر میں اتنا ہوں کہ دیتا دیتا تھکوں نہیں، جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے پاس کچھ نہ ہو، میں نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے دے دیا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو پانچویں بات سمجھائی، یہ خیر خواہی اور ہمدردی قیامت کی ہولناکیوں سے انسان کو بچا لیتی ہے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 63 ارشاد النبوی ہے من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عنه. جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اللہ رب العزت کو قیامت اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے, اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں کسی تنگ دست کی پریشانی کو دور کر دے یا اس کے قرض کو معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایک بات اور بھی سمجھائی ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی دعاؤں سے محروم نہیں ہوتا. سویا ہوتا ہے, لوگ دعائیں کر رہے ہیں, بیمار ہے, لوگ دعائیں کر رہے ہیں, کام کاج میں لگا ہے, لوگ دعائیں کر رہے ہیں. شاید وہ خود اپنے لیے اتنی دعائیں نہ کرتا ہو جتنا اللہ عز و جلال اپنی مخلوق سے اس کے لیے دعائیں کرواتے ہیں. آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول سیدہ خدیجہ کی بہت تعریف کرتے, تو ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے غیرت آ گئی, میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے اس سے اچھی بیوی دے دی, آپ پھر بھی اس کو یاد کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا, اس سے اچھی تو کوئی بیوی نہیں دی. کیوں؟ قد آمنت بی حین کفر بالناس, جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو سب سے پہلے وہ ایمان لائی تھی. وصدقتنی اذ کذبنی الناس, لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے آپ جیسا سچا کوئی نہیں. وواستنی بمالها اذ حرمنی الناس, جب لوگوں نے محروم کیا تو اس نے اپنا سارا مال میرے سامنے رکھا اور خود سجدہ ریز ہو گئی اللہ کے سامنے کہ اللہ قبول کر لینا. تو سب سے پہلا مال جو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال ہوا وہ سیدہ خدیجہ کا مال تھا. اور ساتھ فرمایا وَرَزَقَنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا اِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَى, جب کسی بیوی سے مجھے اولاد اللہ نے نہیں دی, اللہ نے اولاد بھی تو اسی بیوی سے دی. اور سب سے بڑی بات, جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھانا بناتے اور گوشت اور اس طرح شوربہ ہوتا تو آپ کہتے وہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچاؤ. میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا؟ کہا یہی تو خیر خائی ہے, جس نے زندگی میں میرے ساتھ خیر خائی کی ہے اس کے تعلق والوں سے بھی خیر خائی کرنی چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات جو ہمیں سمجھائی ہے کہ اس خیر خائی اور ہمدردی کے نتیجے میں اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے. یہی وہ انصار جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 7244 اور صحیح مسلم کی 1059. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو دعائیں دینے کے لیے, راضی کرنے کے لیے کتنے مبارک کلمات کہے. لولا الہجرہ لکنتم امرأ من الانصار, لوگوں اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. تعریف کی. ولو سلك الناس واديا لسلكت الانصار وسلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعب الانصار. انصار, اگر کوئی وادی ہوتی یا کوئی گھاٹی ہوتی تو جس جگہ انصار چلتے میں بھی اسی وادی اور اسی گھاٹی پہ چڑھتا, کیونکہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں جنہوں نے خیر خائی اور ہمدردی کا ایک معیار بنا دیا. اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی صحیح بخاری کی, اللہ کے رسول کے پاس مہمان آیا, پوچھا من یضیف ھذ اللیلہ, کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کروں گا. پوچھا نہیں ہے آج تو کہتے ہیں اچھا ذرا میں گھر کال کر لوں آج فارغ ہیں کہ نہیں, کوئی کمٹمنٹ تو نہیں ہے, یا پوچھ دوں آج کچھ پکانے کے لیے کچھ ہے بھی کہ نہیں. مہمان کو پکڑا گھر لے گئے, پوچھا ہاں کچھ ہے؟ جواب ملا الا قوت الصبیانی, نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے, صرف بچوں کے لیے ہے. کہا اچھا نومیہم, بس ان کو سلا دو, آج مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اور چراغ کو گل کر دو۔ اس صحیح بخاری کی روایت کو تھوڑا سا آپ امیجن کریں کہ ویسے کیسے کیا ہوگا کہ لائٹ نہیں ہے، کٹھے بیٹھے ہیں، کھانا تو اس کے سامنے رکھ دیا، فَأَرَاهُ أَن يَأْكُلْ، اس کو دکھایا کہ وہ بھی کھا رہا ہے، دیکھ تو نہیں رہا تھا کیونکہ اندھیرا ہے، تو کیسے دکھایا ہوگا؟ خالی ہی اپنے منہ کو حرکت دی ہوگی نا۔ تو رب تعالیٰ کو یہ ادا بھی کتنی پسند آئی، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس آیت کو نازل کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے صبح اٹھ کے کیا فرمایا، لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا، تم خامن بیوی کے اس پہلو کو دیکھ کر اللہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ جو انسان اس خیر خائی اور ہمدردی کے مشن کو اختیار کرتا ہے، اس کو ذلت و رسوائی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ اس آٹھواں پہلو، یہ ساتواں پہلو ہم پہلے بیان کر چکے تھے، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، جو ابھی چھ نکات پر مشتمل آپ نے بات سنی تھی۔ نویں بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو خیر خواہی کے اس پہلو کو پیش کرتے ہیں، اور خوشخبری صحیح بخاری میں 3480 کے تحت اور صحیح مسلم میں 2562 کے تحت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان الرجل یداین الناس، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، فکان یقول لفتی، وہ نوجوان جو اس نے سیکرٹری رکھا ہوا تھا اس سے کہتا، اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، سنو اگر کوئی تنگ دست آ جائے گراؤنڈز کو دیکھ لیجئے گا، اس کو مہلت دینا، سختی نہ کرنا، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ تعالی ہمیں مہلت دے دے، فلقی اللہ، اللہ عز و جلال سے جب اس نے ملاقات کی فوت ہو گیا اس کی کوئی نیکی نہیں نکلی۔ دوسری روایت اس سے تفصیلی ہے، اس میں آتا ہے جب دیکھا تو اس کی کوئی نیکی نہیں، صرف ایک نیکی نکلی، وہ کون سی؟ لوگوں کو ڈھیل دیا کرتا تھا۔ پوچھا، آپ ڈھیل کیوں دیتے تھے؟ کہا، اللہ مجھے شفقت آتی تھی، ترس آتا تھا کہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو یہ کیا کریں گے۔ کہا، میں زیادہ حق رکھتا ہوں، میں خالق ہوں کہ یہ شفقت کروں، جاؤ اسی نیکی کی وجہ سے میں تمہیں جنت بھجواتا ہوں۔ دسویں اور آخری بات، یہ خیرخواہی اور ہمدردی، یہ مواسات، مسلمانوں کے ساتھ وہ رویے رکھنا جو انسان کو اپنے لیے پسند ہے، یہ جنت کا باعث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2631، اور سنن ابی داود کی روایت ہے 1658۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلہ، 40 ایسی عمدہ خصلتیں ہیں، اعلاہن منیحۃ العنز، ان میں سب سے عمدہ خصلت یہ ہے کہ دودھ والی بکری کسی کو ادھار دے دی جائے کہ چلو چند دن تم دودھ پی لو، اس وقت تو یہی چیزیں تھیں۔ ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنة، جو شخص ان میں سے، ان 40 خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پہ عمل کرتا ہے ثواب کی امید سے، اور اللہ رب العزت کے سچے وعدے جانتے ہوئے اس عمل کو بجا لاتا ہے، اللہ عزوجلال اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اور آج کی ہماری مجلس کا پیغام جو آپ کو یاد رہنا چاہیے، مسند احمد کی روایت، سیدنا یزید بن اسد القصری روایت کرتے ہیں، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحب الجنة؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ تمہیں جنت پسند ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سوال کر دیا اتحب الجنة؟ تمہیں جنت پسند ہے؟ قلت نعم، جنت ہی تو پسند ہے. قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ بھائی کے لیے پسند کرو، اس سے سمجھ آئے گا تم جنت بھی پسند کرتے ہو اور ملاقات جنت میں ہوگی. احب لأخيك ما تحب لنفسك، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، اللہ عز الجلال تمہیں یہ جنت عطا کر دیں گے. اللہ عز الجلال سے دعا ہے اللہ عز الجلال ہم سب کو اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ خوبصورت باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہیں، ان کو سمجھ کر عمل میں لا کر ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز وجل جس طرح آج ہم جمع ہیں، ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت میں جنت میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں صرف دو باتیں اور بھی کروں گا اس کلاس کے آخر میں. ہم آپس میں مشورے نہ دو کوئی کر لیں، ساتھی کچھ تھکے ہوتے ہیں، رات بھی کو لیٹ سوتے ہوں گے. میں کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ جب آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو دبا دیا کروں تاکہ تھکاوٹ ہو چکی ہوگی نا. ویسے آپ سکول اور کالج اور یونیورسٹی یا اپنے آفیسز میں بھی لیٹ ہی جاتے ہیں کیوں جی؟ جواب نہیں آئے، ناراض تو نہیں ہے نا؟ آپ نے حدیث سنی ہے لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا چھوڑ دیں اللہ آپ کو جنت کی خوشخبری دے. آپ آفیسز میں بھی ایسے لیٹ جاتے ہیں کبھی کبھار؟ لیکن یہاں تو مسلسل ہو رہا ہے نا. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، وہ جب آفس میں بیٹھے ہوتے تھے نا تو ان کا ایک اپنا قلم بھی ہوتا تھا ایک آفس کا، تو جب آفس کے جو پیپر سائن کرنے ہوتے پھر وہ قلم اٹھاتے، اور جب اپنا کام کرنا ہوتا تو جیب سے قلم نکال دیتے. یہ ایک کوالٹی ہے جو ایک مسلمان میں نہیں چاہیے. ویسے یہاں کا اور فرق تو نہیں ہے پھول نگر کا اور لاہور کا؟ 9:30 سے مراد 9:30 ہی ہے نا، تو کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے کہ 30 سیکنڈ سے فلاں جنگ ہار گیا، گیند بک میں لکھا، کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے؟ اگر نہیں لکھی تو ایک بات میں لکھوا دیتا ہوں، وہ لکھیں ضرور. علامۃ المقت ضیاء الوقت، تھوڑا سا کڑوا ہے لیکن بس اوقات کیل پول کام نہ آئے تو کڑوی گولی بھی کھا لینی چاہیے نا. علامۃ المقت ضیاء الوقت، یہ بدبختی کی علامت بن جاتی ہے جو وقت ضائع ہوتا ہے. اور وقت کالسیف لو لم تقطعه یقطعک، یہ وقت ایک تلوار ہے، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں گزارو گے تو یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. اس لیے وقت کی قدر کریں. تو جس نے وہ شروع سے ایک 10 منٹ کے کلام نہیں سنی ہوتی، مجھے ویسے بڑی خوشی ہے، ایک سلیم اللہ صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ 10 منٹ جو پہلے گفتگو نہیں سنتا پھر اس کو ریلیٹ کر کے سمجھ کیسے لیتا ہے کہ آج گفتگو کس کے ساتھ ہو رہی ہے. بہت بڑی قابلیت ہے. یعنی میں اگر اس طرح لیٹ آؤں تو میرا نہیں خیال کہ میں سمجھ سکوں گا، کیونکہ پہلے 10 منٹ میں پتہ نہیں کیا گفتگو ہوئی ہے. لیکن ہو سکتا ہے، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے عبقری انسان رکھے ہیں. عبقری ایسے کہتے ہیں جو ما وراء الجدار، جو دیوار کے پیچھے بھی جو بات ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ میں بھی کوئی ایسے بیٹھے ہوں کہ اندازے سے سمجھ لیتے ہوں. آپ وقت کی پابندی کیا کریں. مجھے بات یاد آ رہی سلف صالحین میں سے، ایک انسان کی، وہ جا رہے تھے اور پڑھانے جا رہے تھے، اس نے کہا رکو رکو میری بات سنو، کہتے آپ سورج کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، یہ غروب ہو گیا تو نماز چلی جائے گی، میں تجھ سے بات کر لیتا ہوں، ذرا پکڑنا سورج کو، کیسے پکڑے گا؟ دوسری گزارش، آپ کو ویسے یہ باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں جو سنتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا. سمجھ آنے کی تین ہی علامتیں ہوتی ہیں کہ بندہ کا چہرہ خوش ہے اور لکھ رہا ہے. دوسری علامت ہوتی ہے کہ کوئی سوال کرے کہ یہ بات آپ نے بیان کی، یہ کیسے ہے؟ آپ نے کبھی سوال ہی نہیں کیا. اور ہمیں اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے آڈینس میں سوال نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ہمارے ایک عالم ہوتے تھے بزرگ، اللہ تعالی سب کو درجات سے نوازے، تو وہ کہا کرتے تھے آج کل ٹرینڈ یہ ہے کسی سے کسی ایک کو اٹھا کے پوچھے نا رات کو پروگرام کیسا ہوا تھا، کہتے جی کمال ہو گئی ہے. بیٹا کمال کیا ہو، ابھی کیا بیان کیا؟ کہتے نہیں جی بس چاول بہت مزیدار تھے. ان کو یہ نہیں پتا کہ بیان کیا ہوا ہے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کچھ پوچھنا چاہیے، آپ کو شیئرنگ کرنی چاہیے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک راز بتاؤں، کتنی باتیں ایسی آپ پوچھیں گے جس کے نتیجے میں احادیث کا اضافہ ہوگا اور موضوع مزید کھل کے آئے گا. تو آپ کو شیئرنگ کرنی چاہیے. اور تیسری بات سمجھ آنے کی، تب ہی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ یہ ساری باتیں جا کے گھر میں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہوں اور یاد کر کے کہیں درس دیتے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ دو گھنٹے جا کے درس دیں، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ کتنے ایسے صاحب بیٹھے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو اللہ نے دانش سے نہیں نوازا، بڑے اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. چلو میری زبان میں اگر کوئی صفائی نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اس سے اچھا بیان کریں، اس کو اور زاویوں سے بیان کریں، لوگوں تک اللہ کے رسول کے پیغام پہنچے. آپ مجھے بتائیں یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں کیا یہ ہمارے وطن عزیز ہمارے معاشرے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم ان چیزوں کو عام کریں. یعنی دو گھنٹے کی ہماری گفتگو میں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے یا اللہ کوئی ایسا کلمہ بھی بولنے کی توفیق نہ دے جس سے تو راضی نہ ہو، اور نہ ہی اس میں کسی پہ کوئی تانا ہو، کسی پہ کوئی ایسی بات ہو، خالص قرآن کی بات اور اللہ کے رسول کی بات یا اس کے ریلیٹڈ جو ایسی بات ہے یا واقعہ ہے وہ لانا پڑتا ہے. جب مشن آپ کے سامنے ہے تو آپ کو اس کو عام کرنا چاہیے. کریں گے؟ تو آج تو مجھے وعدہ لینا ہوگا، کون ہے جو اس موضوع کو آئندہ سے ہر مرتبہ بیان کر کے ہی کلاس میں آیا کریں گے؟ مجھے خوف آ رہا ہے کہ پہلے امتحان کی بات کی تو تب کرسیاں خالی تھیں، تو اب یہ پھر دوبارہ نہ ایسا ہو جائے. بیان کیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ عز و جلال آپ کو خیر و برکت سے نوازے، میں تو حاضر ہوں. آپ ایک گھنٹہ سوال و جواب اپنے سے رکھ لیا کریں. اور نہیں، اب ٹائم جو ہے، چونکہ آج المسلمون علی شروطی، مسلمان اپنے شرطوں پہ پکا ہے، مجھے ظہر کی نماز پہ ایک اور درس پہ پہنچنا ہے، اس لیے آپ کو کھلی اجازت ہے، ایک سوال آپ کی طرف سے، نو آپ کو ہدیہ، آپ دس سوال کیجئے گا، لیکن اس کا ٹائم رکھیں. آپ سوال کیا کریں، آپ ساتھ ساتھ لکھ کے، بلکہ محترم کامران بھائی یحییٰ صاحب، اگر جب بھائی تشریف لاتے ہیں تو کچھ سسٹم ایسا بنا لیا جائے، کچھ چٹس دے دی جائیں کہ ساتھ ہی کو لکھ کے بھجوا دیں، تو آخر میں ہم کچھ وقت رکھ لیا کریں. دیکھیں جب تک آپ سمجھیں گے نہیں نا، سچی بات یہ ہے کہ آپ بیان نہیں کریں گے اور آپ کے عمل میں نہیں آئے گی. اور میں آپ کو عبداللہ بن عباس کی ایک بات بتا دوں، رکعتان متمقتصدتان فی فکر، غور و فکر سے ہلکی پھلکی دو رکھتے ہیں، خیر من قیام لیلہ بلا قلب، ساری رات تہجد پڑھتے رہو اس سے دو رکھتے بہتر ہیں جو آپ نے غور سے پڑھی میں کیا پڑھ رہا ہوں. بلکہ حسن بصری نے بات ہی ختم کر دی، کہتے ہیں تفکر ساعہ خیر من قیام لیلہ، ساری رات کی تہجد سے بہتر کیا ہے، ایک گھڑی بیٹھ کے تم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں غور و فکر کر لیں. تو آپ تھوڑا سا تعلق بڑھانا چاہیے علم کے ساتھ. تو آپ تو ایسے مہمان بیٹھے ہوتے, میں آپ کا مہمان, آپ میرے مہمان, اب پتہ نہیں میزبان کون ہے, تو یہ کیسے کام چلے گا؟ رشتہ تو مضبوط ہونا چاہیے نا. اللہ عز و جلال آپ کو مسکراتا ہی رکھے دنیا میں, صرف نہیں مسکراتا ہی اپنے پاس بلائے اور مسکراتا ہی جنت لے جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.